الصابرين والخاشعين والخاشعات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
ठीक है बेटी बताइए, ये आवाज़ बहुत ऊंची है, एको सा थोड़ा सा ना पीछे से कम करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि बगैर किसी रुकावट के हम सब उसको ले सकें जी। उम्मीद है कि ऑनलाइन की आवाज़ क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम 22nd पारे के शुरू से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला तर्जमे की बात जैसे भी है तो इसको हम हर फ्राइडे करेंगे इस हदीस क्लास के बाद। जो साथी भी इसमें शरीक हो सके ऑनलाइन से भी तो वो जरूर हो, क्योंकि जब हम साथ पढ़ते हैं तो उसे हमें याद भी होता है। और एक और प्लस पॉइंट है जो मैं अपने लिए बहुत पसंद करती हूँ कि अगर तर्जमा रिकॉर्ड करते वक्त मेरी भी आवाज़ उसमें मिल गई तो जब तक भी ये फाइलें पीछे रहेंगी अल्लाह ताला को पता है कितने लोग इससे फायदा उठाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसमें मेरा भी अजर है। हमेशा अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद पे काम करना चाहिए, तो अल्लाह ताला हमारे अजर को जाया ना करे। आज हम राह रास्त तफसीर पे ही चलेंगे 22nd पारे के शुरू से सूरत अल अहज़ाब। रहमतुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बच्चों की आवाजें आ रही हैं, थोड़ा सा इनको इनके मुंह में कुछ दे दें या बस कोई एक पास पीछे बैठे में, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि वो यहाँ तक आ रही है तो मेरे कानों से ज्यादा रिकॉर्डर के कान जो है वो तेज है और मैंने देखा है कि बात चीजें हम यहाँ फील नहीं करते लेकिन जब बाद में हम सुनते हैं फाइल्स को उसके पीछे आवाजें आती हैं। दोबारा देखते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 22 پارہ شروع کریں گے سورۃ الاحزاب۔ ہمارا پیچھے سے مضمون چل رہا تھا۔ آیت پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا آج کے سبق کا خلاصہ۔ हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस से सामना पेश आया। बाहर की जंगें तो खत्म हुई ग़ज़वे अहज़ाब की सूरत में, लेकिन घरों में फितने उठने लगे और कुछ इस किस्म के हालात बन गए कि नबी सल्लम की वो अज़वाज जो बहुत अच्छे घरों से थी, खाते पीते घरों की थी, खूबसूरत भी थी, उनके बाप सरदार भी थे, उन्होंने पहले तो ये सोचा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये गुर्बत है ये आम तौर पे वही हालात हैं जो किसी भी औरत के शौहर की गुर्बत के होते हैं। उस वक्त ये सोचती नहीं थी कि बाद में जब अच्छे दिन भी आ जाएंगे तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियारी तौर पर फाका कबूल करेंगे। जब ग़ज़वे खंदक में माले गनीमत मिला, उसके बाद ग़ज़वे खैबर और फिदक, ये सब जगहों से मुसलमानों को हिस्से मिले तो आम तौर पे खुशहाली आ गई। मुसलमानों के घरों में चूल्हे जलने लगे और ख्वाहिश थी, उम्मीद ये थी कि अब इसके बाद हमारे भी दिन अच्छे होंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वही हाल था जो कि पहले तंदरुस्ती के दिनों में था। तो बस लोगों की स्पून फीडिंग कह लीजिए, बश्ती इन तकाजे कह लीजिए और अज़वाज मुतहरात ने कोई भी हद से बड़ा वो मुतालबा नहीं किया। वही मुतालबा किया जो हर औरत का फितरी हक है, पर वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ना तो उन्होंने फैंसी कपड़े मांगे, ना कोचिस और कुशन मांगे और ना उन्होंने गाड़ियों की अलग से चाबियां मांगी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अल्लाह के नबी, हम आपको अच्छा खाना खिलाना चाहती हैं और हम सब भी जानते हैं इस बात को औरत होने के नाते कि घर में अगर अच्छा खाना पकता है तो सबसे ज्यादा किसके खाने का शौक होता है? शौहर के, और शौहर के बाद बच्चों के। मर्द घर में ना हो तो औरतें अकेली तो शायद अपने लिए कभी पकाएं भी ना, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ سے اٹوٹ محبت کرتی تھی. یعنی آپ اپنی اپنے شوہر سے محبت کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر دنیا کے بہترین انسان کی بیوی اسے کتنا کو پیار کر سکتی ہیں. اللہ کے نبی کی بیویاں آپ پر جان چھڑکتی تھیں, وہ آپ کو دن رات پاکے کرتا ہوا دیکھتی, آپ کا پیٹ پیٹ سے چپکا ہوا دیکھتی تو ان کو تکلیف ہوتی کہ دنیا کے عام لوگ تو اتنا اچھا کھائے پیئے اور میرا شوہر جو اللہ کے راستوں میں ہے اور جو اتنے نیکی کے کام کرتا ہے کیا وہ اسی طرح سے گزرتے ہوئے گزر بسر کرے گا. چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا ہمارا بھی ہاتھ کھلا ہو جائے, ہمیں بھی کچھ ملے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ پسند کیوں نہیں آئی, اس میں کیا بات تھی, ایسی بات سے کوئی حرج کیا تھا؟ اور میرے اور آپ کے اوپر بھی ایک ذہن میں کوشچن آتا ہے اس سے کہ کیا پھر اسلام میں کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, کیا ہم گزارے کا بھی نہ کریں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اصل بات یہ ہے کہ نبی کی زندگی اور امتی کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جب کسی کو کوئی بڑا رتبہ دیتی ہے نا, تو پھر اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوتی ہیں, لوگ آپ کی رخصتوں کو بعض دفعہ فرائض کا درجہ دینے لگتے ہیں. پہلے تو ایک ایسا سانحہ ہو چکا تھا کہ جس نے پہلے ہی اللہ کے نبی کے گھر کی دراڑیں تھوڑی سی ہلا دی تھی, اور وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو آپ سے بدتن کرنے کے لیے آپ کے ذہنوں میں یہ خیال ڈالا گیا کہ آپ اس طرح کی بات کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیویوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے, یاد رکھیے اس کو تادیبن کہتے ہیں, ادب سکھانے کے لیے ایک مہینے کا عیلہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر رہتے ہوئے رکھ ہو گئے, پیچھے پڑ چکے ہیں پچھلی آیتوں میں اس کا بات ہے, اب صرف ہم آپ کی ازواج کا جو دین میں حصہ ہے نا اس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت. حتیٰ کہ آپ کو پتا کہ جب آپ نے عیلہ کیا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ فوری جواب نہ دینا بلکہ اپنے ماں باپ سے مشورہ کے رہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا, تو اس کا جواب بھی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کی وجہ سے فوری طور پہ آپ کو چھوڑنے کا فیصلہ نہ کر دیں, کیونکہ عموماً ٹین ایجر لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں, لڑک پن بھی ہوتا ہے اور انسان کو اپنے اچھے برے کا پتہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے ان کو ماں باپ یعنی ابو بکر صدیق اور ان کی بیوی سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ عائشہ بچی ہو سکتی ہے لیکن عائشہ کا باپ بچہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق کبھی بھی اپنی بیٹی کو یہ مشورہ نہیں دیں گے کہ اپنے اتنے پیارے شوہر کو چھوڑ دو, لیکن حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی امید سے بڑھ کر خوبصورت جواب دیا کہ اللہ کے نبی کے آپ کے بارے میں میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گی, میں تو آپ کو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو چنتی ہوں. ساتھ ہی چپکے سے عائشہ نے کان میں یہ بھی کہہ دیا اللہ کے نبی میری یہ بات دوسری بیویوں کو نہ بتائیے گا. خیال کیا تھا کہ اللہ کرے دوسری ساری آپ کے بدلے دولت لے لے تو میں اکیلی موجیں کروں. لیکن اللہ نبی کو جو بیویاں دیتا ہے نا وہ عام عورتیں نہیں ہوتی, ان کے اندر بڑا صبر اور حلم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج حالات کے تھپیڑے کھائی ہوئی عورتیں تھیں. صرف عائشہ ہی ایک ایسی عورت تھی جو کمسن تھی, چھوٹی عمر کی تھی, اور اللہ کہہ لیجئے عمر کا بھی فرق ہو سکتا ہے اور تجربہ بھی نہیں تھا. باقی سب بیویاں یا تو بیوہ تھی یا متعلقہ تھی. اور جب انسان کو ایک دفعہ حالات میں اس طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. تو لیکن سب نے وہی جواب دیا جو کہ عائشہ کا تھا, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ عائشہ کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی. ہاں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی کے نکاح میں کتنی عورتیں تھیں؟ پیچھے میں نے آپ کو چار لکھائی تھی, بولا تھا نا چار نہیں تھی نو تھی, کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کاٹ دیجئے گا پیچھے سے بھی جس نے بھی لکھا ہوا جہاں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وقت نو بیویاں تھیں. اور یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کر لیا تھا اس کا ان کو ایک تحفہ ملا تھا, اور وہ کیا تھا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی اور شادی کی اور نہ کسی بیوی کو چھوڑا. دو بیویاں پہلے سے فوت ہو چکی تھیں جو چلی گئی تھی, اس لیے باقی ساری بیویاں جو تھی پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ رہی. بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کہتے ہیں پولی گرنی، یعنی بہت ساری بیویوں کا رکھنا، اس پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھی کی بات ہے. ہم نے سیل الجنہ میں جب یہ آیتیں کی تھی تو اس میں میں نے فگرز کے ساتھ لکھایا تھا، آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو آپ سن لیجئے گا اس کی تفسیر بھی، کہ کس وقت کس بیوی سے شادی ہوئی تھی. لیکن ساری باتوں کا آج خلاصہ بتا دیتی ہوں کہ ایک لڑکا جب اپنی عمر کی ابتدائی بہاروں میں 20 سے 25 سال، یہ بڑی ینگ ایج ہوتی ہے، اور مرد کی مردانگی کا سب سے خوبصورت دور 30 سے 40 کا ہوتا ہے، اور ہر دور کے تقاضے بھی فرق ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک تو بغیر شادی کے گزارا کیا، 25 سے لے کر 40 جبکہ نبوت تھی، اور اوپر اور لگا لیجئے، یعنی اگلے 25 ایئرز پھر ایک اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ زندگی گزارتی. اب آپ دیکھیے، ٹین ایج بھی گئی، 20s بھی گئے، 30s بھی گئے، 40s کے لیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری شادی ہوئی. آپ کی ساری جتنی بھی شادی ہیں نا آپ کی، یہ صرف بیچ کے 50 سے 60 کے ایرے کے بیچ میں ہوئی ہیں، اور پھر آخری جو 63 ایج سے پیچھے کے جو سال لگا لے 62 61 60 59، اس میں پھر کوئی شادی اور نہیں ہوئی. یہ ہر شادی ایک آپ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی ایک ادارہ تھا، مختلف حالات اور واقعات کے تحت آپ کی شادیاں ہوئی تھی. کسی شادی کی وجہ سے آپ نے اس قبیلے کو اپنے قریب کیا، جیسے ابو جہل کے قبیلے سے ام سلمہ تھی، جب ان سے نکاح ہو گیا اس کے بعد ابو جہل کی دشمنی میں کمی آ گئی. اسی طرح آپ دیکھیں ابو سفیان کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، ام حبیبہ. ابو سفیان تو اینڈ تک اوپر پہ رہے، آپ واقعہ سنتے ہیں نا کہ جب وہ گئے اور مدینہ میں تو ان کی بیٹی نے اپنے باپ کو دے کر بسترا لپیٹ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نہیں یہ ایک نبی کا بستر ہے اور آپ نہ پاک ہیں. تو حیرت نہیں ہوتی، ایک طرف دین پہ لڑ رہے ہیں باپ اور دوسری طرف بیٹیاں دے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ کریکٹر سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ بشر ہونے کی، جیسے ون آن ون بیس پہ، جیسے کوئی آپ سے آ کے کہ مجھے پرسنلی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، یہ حالات ہیں. پرسنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، اخلاق، معاملات اتنے خوبصورت تھے کہ دشمنوں کو بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں تھا. یہ تو جنگیں تھی صرف دوسری طرف کی. پھر اسی طرح آپ کو بتایا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود سے تھی، جب ان سے نکاح ہوا تو یہود کی دشمنیوں میں بہت حد تک کمی آ گئی. ابو بکر کی بیٹی کیوں تھی؟ اس دور میں رواج تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی جو ہوتی ہے وہ بھتیجی ہوتی ہے. آپ کو پتا یہ بات کہ نہیں؟ یعنی ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے اسلام سے پہلے یا شروع کے اسلام میں. تو حضرت ابو بکر کی بیٹی سے شادی ہونا اس رسم کو توڑ رہا تھا کہ آپ منہ بولے بھائی ہی نہیں ہے، وہ بھائی بھائی کوئی نہیں ہوتے، غیر خیر ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے زید کی بیوی زینب سے نکاح، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہوا. ہر شادی کے پیچھے ایک کہانی ہے. اتنے مختلف قبیلوں سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو کیوں لے کر آئے؟ تاکہ امت کو ورائٹی ملے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو تھی نا، وہ پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، اور ہر پھول کا اپنا رنگ اور اپنی خوشبو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے ایک عرصہ دراز تک اسلام کی خدمت کی. بہت سارے لوگ جو شکوا کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگ تو حضرت عائشہ کی چھوٹی عمر کی شادی پہ شکوا کرتے ہیں، حیرت کی بات ہے. اب آپ چند باتیں سمجھ لیں. نمبر ایک، ابو بکر جو باپ تھے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت عائشہ سے نوس بلا ثم نوس بلا آپ کی کوئی کورٹ میرج نہیں تھی، باپ نے خود نکاح پڑھوایا، بٹی بیٹی تو چھوٹی تھی. اگر اس دور میں باپ کو کوئی گلہ نہیں اس پہ ہوا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ حضرت عائشہ سے جب نکاح ہوا تو اللہ کے نبی کا مکہ کا پیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کا دور چل رہا تھا. کسی ایک مکہ کے شخص نے، مدینہ کے شخص نے، ایون جیوز نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیل پہ انگلی نہیں اٹھائی. اچھا جی، 8-9 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا. کیوں؟ عربوں میں یہ معروف تھا، یہ رواج تھا، انہوں نے اعتراض نہیں کیا. کیا عائشہ نے اس پہ ہم سے کوئی اعتراض کیا کہ ہائے اتنی بڑی عمر کا مرد مل گیا، میرے تو جذبے ہی کچلے گئے؟ کسی نے نہیں کیا. اور آپ کو پتا کہ مسلمانوں کی 1000 سالہ ہسٹری، جو پرائم دور تھا، جو پیک پہ تھے ہم مسلم، جو اکثر ہی آپ میرے سے سنتے ہی رہتے ہیں اس دور کے درد دورہ ہے، اس میں کسی نے آج تک اعتراض نہیں کیا. آج سے بیتے چلیے یہ آخری تین صدیاں بھی, اس میں بھی نہیں یہ آخری صدی جس پہ ہم شروع ہیں اور ایک پچھلی جو گزری ہے 19, یہ اس صدی کے سارے تحفے. چار سے زیادہ شادیاں کیوں کی, عمر سے چھوٹی سے کیوں کی, اور اتنی شادیاں کیوں کی, اور دس اینڈ دیٹ, یہ صرف اس وقت ہوا جب ہم مسلمان مغلوب ہوئے, ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑا تو غیروں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا. کبھی وہ ہمارے نبی کے کارٹون بناتے ہیں, کبھی وہ ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ہم امت ان کو باتیں کرواتی ہیں. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ گھر کے جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکھے گئے یہ بہت تکلیف دے تھے. کیوں تھے؟ تاکہ آپ کو دکھ دیا جائے. لیکن کسی بھی کام کرنے والے شخص کو, جو با مقصد انسان ہوتا ہے نا, اس کو ذہنی سکون بہت چاہیے ہوتا ہے. دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی کی کاز جو ہے نا, جو آپ کا مشن ہے ابلاغ, تبلیغ, نذیر, بشیر ہونا, اس سے ہم آپ کو نہیں روک سکتے. اب سارے دشمن مل کے بھی آگے تو بھی نہیں آپ ڈرے, تو ان کو یقین تھا کہ نہ یہ ڈرے ہیں نہ آگے ڈریں گے. لہٰذا اب یہ جو دور ہے نا 5 ہجری, جس میں یہ جنگیں ہو رہی ہیں, اس اگلا یہ فتنے اٹھائے گئے. کون سے؟ گھریلو, کہہ لیجیے آج کے دور میں جیسے کسی دیندار کے اسکینڈل بنا دیے جائیں, اس کے خلاف یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈال دی جائیں, اور اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں الٹے سیدھے خیالات پیدا کیے جائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلسلہ ادھر سے جو شروع ہوا, آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں 5 ہجری ہے, سوری یعنی یہاں پہ یہ جو ہے غزوہ احزاب کی باتیں سورت نور میں آپ پڑھ چکے ہیں, حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی, تو یہ 1 سال کے فرق سے ہی ہے. لیکن آگے پیچھے کا تھوڑا فرق ہے, وہ پہلے ہے لیکن نازل بعد میں ہوئی تھی, یہ بات کی یہ پہلے نازل ہوئی تھی, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سکون کو برباد کرنے کے لیے. میں یہ سب باتیں کر رہی ہوں نا, تو میرے ذہن میں پھر آپ لوگ اور میں اور ہم جو آج کے دور میں دین سیکھتے ہیں ان کی بات آ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن تو پڑھنا خود اپنی جگہ ایک بہت بڑا کام ہے, ترجمہ, لفظی ترجمہ, دیس, ہم اس وجہ سے نہیں کرتے. کئی لوگ ہیں وہ ہمت نہیں کرتے, ایسے ہی بیٹھ کے سنتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹ نہیں بنتے. کچھ کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا, کچھ کہتے ہیں لکھ نہیں سکتے, کچھ کہتے ہیں, سمجھتے ہیں آپ لوگ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کے گھر کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں, کوئی ان کو منع نہیں کرتا, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اب اگر کوئی ایک سسٹر ہے جن کو یہ پرابلمس تو تھے ہی, ساتھ ان کے گھر میں بھی فتنہ ہو, آنے نہ دیں, پابندیاں لگ جائیں, آزمائشیں ہوں, اب مجھے بتائیں کہ اس سسٹر کا دین پہ قائم رہنا ڈبل مشکل ہو گیا نا. ایک تو خود نہیں یاد ہوتا, خود اتنی کوئی ہمارے پاس ایکسیلنسی نہیں ہے, نہ اتنا پڑھے لکھے تھے, نہ کچھ کبھی اردو پڑھی, عربی پڑھی, اب کیا کرے, اوپر سے گھر سے الزام لگے. اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ, ہم اس وقت کیا بچاتے ہیں, کورس بچاتے ہیں کہ گھر بچاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ بس آپ اس واقعے کو سمجھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گول اور مشن انتہائی سخت تھا. ہم نے تو اپنے یہ 5 سے 6 فٹ کے جسم پہ اسلام لانا نا, ان کو تو اللہ کے نبی, اللہ نے پورے گلوب کے اوپر اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری دے کے بھیجا تھا. اب گھر میں بیویوں کے منہ سے ایسی باتیں پتہ چل رہی ہیں, یہ دے دیں وہ دینا ہے, دوسرے عائشہ کے اوپر تہمت لگ رہی ہے, تیسرے ادھر آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں, نہیں تو چھوڑ دیں. تو یہ ساری تکلیف دہ چیزیں آپ کو دین سے نہیں روک سکے. جو میرے اور آپ کے لیے اس میں میسج ہے, جو فتنہ آتا ہے سب چلا جائے, دین نہیں چھوڑنا, اسلام نہیں چھوڑنا. آپ کہیں گے ہم کون سا کہتے ہیں کہ دین چھوڑتے ہیں, ہم تو بس قرآن ہی چھوڑتے ہیں. جب قرآن پہ گرپ لوز ہوتی ہے نا, تو یاد رکھیے گا کہ دین کمزور ہو جاتا ہے. سارا جہاد آج کے دور کا تو یہی ہے. اس لیے ہم سب کو اس وقت اللہ کے نبی کی 9 بیویوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جن کے گھروں میں یہ فتنے ہو رہے ہیں, حتیٰ کہ شوہر اختیار دے رہے ہیں کہ اچھا جاتی ہے تو جاؤ پھر, اور تمہیں رہنے تو رہ لو. یہ باتیں اگر گھر کو متاثر کر رہی تھی تو اللہ کے حکم سے دیکھیے, جب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا نا, فوکس ہو گئی, تو الحمدللہ گھر بھی بچ گئے تو دین بھی بچ گئے. جو 9 بیویاں تھیں ان کے نام نوٹ کر لیجئے, 5 قریش میں سے تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام حبیبہ, حضرت سودا اور ام سلمہ, یہ 5 قریشی تھی. پھر 4 شاد جو آپ کی 4 اور بیویاں تھیں جو قریش سے علاوہ تھیں, ان میں سب سے پہلے حضرت حفصہ, میمونہ, حضرت زینب اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو یہ سب بیویاں مختلف قبیلوں سے آئیں, جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کا دین مختلف گھروں میں گیا. اس طرح سے یہ سارے حالات کیے گئے. اچھا دل میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ ازواج مطہرات نے جب یہ بات کہی تھی کہ ہمیں دولت چاہیے تو شاید وہ گریڈی تھی یا لالچ تھا. حالانکہ اگر آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مطالبہ کیا لیکن چیز نہیں ملی. آپ کی وفات کے بعد جب مسلم فتوحات کے دروازے کھل گئے اور عام سے عام مسلمان بھی امیر ہو گیا تو ان ازواج مطہرات کو بہت بڑا حصہ ملتا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو مال غنیمت کی بانٹ میں ہم پڑھ چکے ہیں وَعَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ دسویں پارے کی پہلی آیت میں, تو نبی کا حصہ ہوتا تھا نا مال غنیمت میں سے, اور ہوتا یہ کوئی غیر فطری حصہ نہیں تھا, تو اللہ کے نبی کے بعد آپ کی بیویوں کو ملتا تھا. تو جب وہ ملتا تھا تو یہ اللہ کی بندیاں اتنی زیادہ دولت سے بے نیاز تھیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آیا لیکن انہوں نے ایک ہاتھ سے دیکھا بھی نہیں دوسرے سے بانٹ دیا. واقعات آپ کو کچھ سنائے بھی تھے کہ ایک دفعہ ان کے پاس تھیلیوں میں سونے کی ڈلیاں آئی تھی, ایسے جیسے اس دور میں پاؤچز میں لوگ ڈال کے کرتے, تو انہوں نے یوں چھوا اور دیکھا تو اس کو بانٹ دیا نا. تو جو لانڈی تھی اس نے کہا کہ آپ نے تو ایسے بانٹ دیا جیسے کھجورے بانٹتے ہیں. کہتی ہاں واللہ ہی میں نے ان کو کھجورے ہی سمجھ کے بانٹا. ایک موقع پہ ایک لانڈی کہتی ہے کہ آپ تو روزے سے تھی, آپ کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیتی, کھانا آپ کھا لیتے. کہتی پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے, تو یہ یاد ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں. اتنی دولت ان کے پاس آئی تھی. عبد الرحمن بن عوف صحابی بہت امیر تھے, جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی وصیت کے حصے میں سے ازواج مطہرات کو بھی حصہ دیا تھا, اور کہتے ہیں کہ کلہاڑوں سے توڑ توڑ کے سونے کے ڈلے جو تھے وہ بٹے تھے اور وہ دیے گئے تھے, لیکن یہ اپنے گھروں میں نہیں رکھتی تھی. اب یہاں سے ایک سوال آ سکتا ہے ذہن میں کہ اچھا جی اللہ کے نبی بڑے سخت شوہر تھے اور دیندار ہوتے ہی ایسے اور ہونا ہی چاہیے تھا. تو آپ یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے نبی نے صرف اپنی بیویوں کا مطالبہ نہیں رد کیا, بیٹیوں کے مطالبے بھی نہیں مانے. جب دولت آ گئی تو ایک دن حضرت علی اور فاطمہ نے آپس میں بات چیت کی کہ اب تو اللہ کے نبی کے پاس بہت سارے غلام ہیں اور فاطمہ اتنے کام کرتی ہیں, تو ایک غلام لے لیں, کھا جائے مانگ لیجئے. حضرت علی کے بیٹھ کے شرما کے آگے, اس دور کے داماد اتنی شرم والے ہوتے تھے, مطالبے نہیں کرتے تھے کہ ہمیں راڈو کی گھڑی چاہیے یا ہمیں کیا چاہیے اور گاڑی چاہیے, بیکار باتیں ہیں نا. جب دین نہیں ہوتا تو یہ سارے تحفے مل جاتے ہیں. خیر واپس آگے کا میں تو نہیں مانگ سکا, اب تم جاؤ. خود گئیں اور شرماتی رہی اور بعد میں کہا اللہ کے نبی آپ کو پتا علی کیا کرنے آئے کہنے آئے تھے. اب بات کہنے کا بھی انداز ہی ہوتا ہے نا, خود پھر نہیں منہ بھر کے مانگا. اللہ کے نبی وہ آپ سے مطالبہ کرنے آئے تھے کہ میرے لیے غلام دے دیجئے کوئی تاکہ میرا کام تھوڑا بڑھ جائے. تو کہا اچھا تھک جاتی ہو, اچھا ادھر آؤ تو میں بتاتا ہوں. رات کو جب بستر پہ جاؤ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیحات فاطمہ یہ پڑھ لیا کرو, دیکھنا تمہاری تھکن دور ہوگی. کہنے کو کہہ لیجئے کہ غلام مانگنے گئی تھی, کام اور مل گیا, ایکسٹرا کام مل گیا. اور وہ کہتی ہیں جب میں نے اپنے باپ کے اس مشورے پہ عمل کیا تو ہمیں مجھے تھکن نہیں ہوتی تھی, مجھے نیند آ جاتی تھی. اور آج آپ بھی اس ماں کے دیکھ لیں, جب آپ تھکے ہوں آپ یہ پڑھیں, پڑھنے کے دوران ہی نیند آ جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساری بات جو اب ہم اس سبق میں آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بظاہر یا نسان نبی کہا گیا لیکن منافقوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم نبی کی بیویوں سے یہ امید نہ رکھنا کہ یہ کسی فحش کا ارتکاب کریں گی, کوئی دنیا کی محبت پیش کریں گی, یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی, بلکہ یہ تمہارے لیے ایسی نہیں. پھر آج کے سبق میں جو ہمارے سامنے 22 پارے کے پہلے سبق کی روشنی میں, اس کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب کسی کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کی پکڑ بھی جلدی کیوں ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح آج کے سبق میں ایک بہت ہی معروف مسئلہ ہے اور وہ کیا ہے, کیا عورت کی آواز پردہ ہے, ستر ہے, یا اس کے اوپر کوئی احکامات ہیں. پھر اگلا میسج, کیا عورتیں گھر سے نہیں نکل سکتی, یعنی کیا گھر عورت کے لیے قید خانہ ہے یا پھر پروٹیکشن ہے. اور پھر اگلا ٹاپک ہے کہ تبرجل جاہلیت الاولا, اس سے کیا مراد ہے, یعنی دور جاہلیت کی سجدہ جو ہے اس سے کیا مراد ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا عورتیں بھی پڑھنے پڑھانے کا کام کر سکتی ہیں. آج آئے تھے ہمارے سبق میں کہ جس کی روشنی میں آپ دوسروں کو دلیل دے سکتے ہیں کہ اللہ نے تو دنیا کی سب سے بہترین عورتوں کو بھی کہا تھا کہ تم ان آیتوں کی تعلیم دیا کرو جو تمہارے گھروں میں نازل ہو رہی ہیں. اور پھر اس کے اندر ہم دیکھیں گے ایک مسلمہ عورت کیسی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہتا ہے. اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس میں چوائس باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں سمجھنے والا بنا دے. ہم نیگیٹو اینگل سے نا اسلام کو دیکھیں. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات شروع کرتی ہوں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور گاڑی کے آگے جو لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ راستہ دکھاتی ہیں اور لوگ اس کی روشنی میں آگے چلتے جاتے ہیں. وہ لائٹ ان کے لیے رہبر ہے نا. اسی روڈ پہ دوسری طرف سے ایک اور گاڑی آ جائے تو وہی لائٹ اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ آنکھوں کو چندی آئے گی نا, آنکھوں کے اندر کچھ نہ کچھ اسے گڑبڑ ہوگی نا. وہ کہیں گے بند کرو اس لائٹ کو, اس سے تو ہمیں راستہ ہی نہیں دکھ رہا. بس جو لوگ اسلام کی گاڑی میں بیٹھ کے اسلام کے قانون, رولز, ریگولیشنز اور یہ سارے ایشوز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھتے ہیں نا, ان کو تو اس میں خیر اور روشنی دکھتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ روشن آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نازل کی ہیں. جو لوگ اسلام کی گاڑی سے اپوزٹ رخ سے اسلام کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اور آج ایسے لوگ بہت سارے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. اور ہم نے ان ساری چیزوں کو پڑھتے وقت یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو اسلام کا یہ ڈھکا چھپا پہلو دکھا سکے کہ اسلام کتنا خوبصورت ہے. یہ مسائل پڑھتے پڑھاتے وقت تو یقین کریں اور بھی دل میں اللہ کے نبی سے محبت آتی ہے. کہاں ایک عورت کو خوش رکھنا, مردوں سے پوچھئے بیچارے, کبھی عورتیں خوش ہی نہیں ہوتی ان سے. اور کہاں ایک وقت میں 9 عورتوں کو خوش رکھنا, ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا, یہ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے ہم سب کو بتاتے ہیں. آئیے اب آیتوں کو لیتے ہیں, پھر یہ موضوع تو ساتھ ساتھ چلتا ہی جائے گا. آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ یہ ساری باتیں سنتے ہیں آپ کے ذہنوں میں کوئی ابھی تک جتنی باتیں سے کوئی کنفیوژن دور ہوا ازواج مطہرات کے بارے میں خاص طور پہ؟ الحمدللہ. اور یاد رکھیے کہ ان موضوعات پہ عام طور پہ بات کوئی نہیں ہوتی. لفظ جب ہوتے ہیں تو اس میں تو عموماً ہم پردے کا موضوع تو ضرور لے لیتے ہیں, لیکن اسلام کا یہ خوبصورت جو اینگل ہے وہ ہم بہت کم دیکھتے ہیں. اور مسلسل پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک جگہ اپنے وقت کے ساتھ آتی جاتی ہے اور آپ پھر اس کو لے لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کوئی چیز مس کیے اس کو آگے سے آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 31 سے, ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نوتیہا اجرہا مرتین. اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے گی اور نیک عمل کرے گی تو اسے ہم دگنا اجر دیں گے. کیونکہ واتتنا لہا رزقا کریما, اور اس کے لیے ہم نے عزت والا رزق تیار کر رکھا ہے. پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات تھی اور ان سب کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ اس نبی کے ساتھ اگر رہیں گی تو اسی تنگی ترشی میں رہنا پڑے گا, اور ان سب نے اس کو قبول کیا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ دیکھو وَمَنْ يَقْنُتْ, اور جو کوئی قنوت اختیار کرے گی. یہ جو لفظ یقنت ہے نا, یہ وہی ہے جس سے آج ہمارے یہاں لفظ قنوت بولا جاتا ہے. قنوت کا لفظ قانا تھا. کرنا تھا کہ لفظ جو ہوتا ہے نا, اس میں عموماً دو چیزیں ہوتی ہیں, دوام اور عاجزی. دوام کہتے ہیں ہمیشگی, ایور لاسٹسٹی, اور عاجزی میں نے ہمبل. ایک ہوتی ہے کسی کی آپ کا دل چاہے تو اطاعت کرے اور دل چاہے تو چھوڑ دیں, اس میں دوام نہیں ہے. سمجھ گئے نا, کبھی دل چاہا میاں کی خدمت کرنے کو کر دی, دل نہ چاہا تو نہیں کی. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ خدمت تو ہے قنوت نہیں ہے. دوسرا یہ کہ خدمت تو ہمیشہ ہی کرتے ہیں, کرنی پڑتی ہے, عاجز نہیں ہوتے, بڑ بڑ بھی کرتے رہتے ہیں, چائے کا کپ بھی پٹک کے رکھا تو بھی قنوت نہیں ہوگا. قنوت کب ہوگا؟ نمبر تین, عمل صالح ہوگا. جب انسان کسی خوشی بھی محسوس کرے تو پھر اس کے بعد اس کام پہ جمع بھی رہے تو یہ قنوت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ازواج مطہرات کے ناطے سے دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک قانون دے دیا کہ جب بھی آپ کو اللہ کسی اعلیٰ مقام پر لے جائے, یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پہ آپ کا سٹیٹس بلند کرتے ہیں نا تو آپ سے تقاضے زیادہ کرتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سب برابر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو سب ایک ہی جیسے دکھتے ہیں, لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایک اوپر آ کے بیٹھ جائے گا تو وہ دوسروں سے زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہو یا آج کی قرآن پڑھی دی عورتیں. میں اکثر ان آیتوں پہ یہی لکھایا کرتی ہوں کہ جو آیتیں یہاں اللہ نے نبی کی بیویوں کے لیے نازل کی, اگر عمل کے اعتبار سے آج کے دور میں دیکھیں تو یہ قرآن سے جڑی ہوئی عورتوں کی کہانی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کا کلام پکڑ لیتے ہیں تو لوگ ہمیں یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کوئی انہونا کام کر دیا. شروع میں تو وہ کوشش کرتے ہیں ہم سے چھڑائے, جب ہم نہیں چھوڑتے نا تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوڑیں گے نہیں تو وہ ہمارے عیب ڈھونڈنے لگتے ہیں. ہمارے گھروں میں کیسے ہم میاں کو کھانا پکا کے دیتے ہیں کہ نہیں, ان کے کپڑے استری ہوتے ہیں کہ نہیں, وہ ہم سے خوش ہیں کہ نہیں, اور کسی کا مرچا ہے ویسے ہی کسی سے انوالو ہو کہیں گے اس نے کیا کرنا ہے, بیوی تو قرآن پڑھتی رہتی ہے, یہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا, ان کے بچے خراب ہونے لگے تو لوگ اس کو بھی قرآن کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ بس یہ ہے وہ ہے. تو ایسے وقت میں انسان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ عام عورتوں سے زیادہ نیک رویہ اختیار کرنا چاہیے. میں نے ایک دفعہ ایک کہانی شیئر کی تھی ایک جگہ آج کی بات میں, کہ ایک جگہ پانی تھوڑا سا جمع ہوا, جیسے وہ دلدل سی نہیں ہو جاتی, دریا کا کوئی کنارہ تھا, تو وہاں ایسا پتہ نہیں چلتا کہ پانی مٹی نرم ہے یا پانی ہے نیچے کیا ہے. تو چھوٹا سا پرندہ کوئی ایسا آیا تو وہ اس پانی پہ آیا اور اس نے آرام سے پاؤں رکھ کے اور ایسے اچھلتا کودتا آگے چلا گیا. ایک شخص کھڑا دیکھ رہا تھا. تھوڑی دیر میں وہاں سے ہاتھی کا گزر ہوا. اب ہاتھی کو بھی وہاں سے گزرنا تھا. اب ہاتھی کیا کر رہا ہے؟ پہلے تھوڑا سا آگے کر کے اپنا پاؤں تو اس جگہ پہ پاؤں رکھ کے چیک کر رہا ہے. کیوں؟ کہ اگر وہ جگہ دلدل ہے, نرم ہے تو وہ اندر دب جائے گا. پھر تھوڑا پاؤں نکالے, پھر ادھر کرے. جب اس نے میک شیور کر لیا نا کہ تھوڑا تھوڑا اوپر ہی پانی ہے, نیچے جگہ سخت ہے, تو پھر وہ بڑا سنبھلتا سنبھلتا آگے چلا گیا. اس بات کو دیکھ کر جو رائٹر ہے انہوں نے اس میں سے میسج کیا دیا تھا کہ جب ایک انسان بہت چھوٹا ہوتا ہے نا, کوئی آرگنائزیشن, کوئی تحریک, کوئی بھی دین والا بہت چھوٹے لیول پہ ہے, تو اس کو چھوٹی مٹی غلطیاں زیادہ نقصان نہیں دیتی رہتا. لیکن ہاتھی کی طرح جب ایک انسان گرو کر جاتا ہے, جب لوگوں کی نظریں اس پہ لگ جاتی ہیں, جب لوگ اس سے خیر کی طلب کرتے ہیں, پھر اس کو ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھانا چاہیے. اور آج اگر یہ بات ہم دینداروں کو سمجھ آ جائے تو سچا دین ہمارے اندر آ جائے, پھر انسان اس طرح کی بے تکی باتیں نہیں کرتا کہ جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے جو مرضی کو, جی دین کی کیا بات ہے, میری مرضی تو یہ ہے, میری بات تو یہ ہے. تو یہی بات وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دوہرا اجر دیں گے. یہاں دیکھیں کہ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت ہے. کیسے؟ فرق دونوں میں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر ہونے کے ناطے اللہ کے رسول بھی تھے, اور جو سسٹرز میرڈ ہیں وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ شوہر بیوی کے رشتے میں بعض دفعہ اتنی بے تکلفی آ جاتی ہے کہ انسان نام بھی لے لیتا ہے. بعض دفعہ کبھی انہوں نے کچھ کہہ بھی دیا کہ اچھا ابھی نہیں, بعد میں ہو جاتا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ شوہر نبی کے تعلق سے تو کوئی حرج نہ ہو, لیکن رسول نبی کے تعلق سے اس عورت کو گناہ ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی کی بیویوں کی چھوٹی سی بات کو اتنا زیادہ پکڑ لیا کہ دیکھیں اگر تم نے ایسی بات کر دی تو اللہ تعالیٰ کو تم پر غصہ آ جائے گا. تو گویا کہ یہ پتہ چلا کہ کاملین کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بہت بڑی بن جاتی ہیں. اب آپ بھی تو 21 پارے اپنے سینے میں رکھتی ہیں نا, میں آپ سب کو بھی اپنے سمے سے ہی نصیحت کروں گی, اپنا ہر کال تولا کریں, ہر فیل تولا کریں, ہر لفظ تولیں, بات کریں, سوچیں, یعنی کیئر لیس ایٹیچیوڈ ایک دیندار کو سوٹ ہی نہیں کرتا. چلبلا پن ختم ہونے کا نام ہی سچی دینداری ہے. تو کہا کہ اب اگر تم ایسا کرو گی, قناعت کرو گی, تمہارے اندر اللہ کی رضا مندی آئے گی, اللہ کے نبی کی بات مانو گی, تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اجر بھی دوسروں سے زیادہ دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسروں سے زیادہ اجر کیوں دیے, کیونکہ جن کے عمل اچھے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ جزا بھی زیادہ دیتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں عمل صالح سے کیا مراد ہے, یا عمل صالح اچھے عمل سے مراد, یعنی دیکھیں نا کہ تین چیزیں ہیں, للہ و رسول ہی و تعمل صالح. اللہ کے لیے قنوت کیا تھا کہ اچھی مسلم بنی رہو, رسول کے لیے یہاں اصل میں نبی, شوہر اور وہ ساری بات جو بتا دی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعمل صالحن سے یہاں کیا مراد ہے, تو عمل صالح سے یہاں مراد کیا ہے, اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا. ہر وقت جسم کے تمام اعضاء, آنکھ, کان, زبان, ہاتھ, ان سب کو کنٹرول میں رکھنا. اس طریقے سے انسان اپنی ذمہ داریاں پوری کرے کہ وہ سوسائٹی عمل صالح کی سوسائٹی بن جائے. جب کوئی ایسے کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر دیتے ہیں, نوتی اجر مرتین, ہم دیتے ہیں, لفظ ہم پہ غور کیجئے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے, یعنی ایسی عورت کو جو اپنے گھر کو بھی ٹھیک رکھتی ہے, اللہ کے تقاضے بھی پورے کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھاتی ہے, تو ہم اس کو دوسروں سے زیادہ اجر دیں گے. اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ دین کے تقاضے اور گھر کے تقاضے ساتھ ساتھ نبھانا مشکل ہو جاتے ہیں. اور آپ کو بھی یقیناً بہت جگہ مسئلہ ہوتا ہوگا, تو پھر یہاں اس آیت کو یاد رکھیے گا, نوتی حاجرہ مروتین. ایک عورت سیدھی سادی اگر اپنا گھر چلا رہی ہے اور نماز روزے کی حد تک ہی اپنے آپ کو رکھتی ہے تو ایسی عورت کے لیے اجر ہے. لیکن جو دین کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے گھروں کو چلاتی ہیں, ایسوں کو اپنے گھر کے کاموں کا اجر بھی دگنا ملتا ہے. ہمیشہ یہ تو پڑھتے آئے کہ جو نیو جو دوسرے دین سے اسلام پہ آ جائے اس کو دوہرا اجر ہے, کسی لونڈی کو آزاد کر کے اخلاق سکھا کے آزاد کر کے نکاح کر لے دوہرا اجر ہے, غلام ہے وہ اس طرح. لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ جب اللہ کے دین کی ذمہ داری ہم نبھاتے ہیں تو ہمیں اللہ سے دگنا اجر ملتا ہے. اور لفظ مرتین بڑا خوبصورت ہے. مرتن کیا آتا ہے؟ ایک بار. پیچھے کے پڑھا آپ نے یہ لفظ؟ کیا پڑھا تھا؟ الطلاق مرتان. حالف نون تھا, یہاں یہ نون ہے, دونوں ڈیول کے سیگے ہوتے ہیں, تسنی ہے اس میں, وہی لفظ ہے یہاں بھی, مرتن و مرتن, اس سے یہ مراد ہے. ایک لفظ ہوتا ہے دگنا اور ایک ہے دو بار دینا. لفظ دیکھیں مرتین کا لفظ بتا رہا ہے. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, لیٹس سی, اگر آپ دیکھیے کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک گلاس دودھ ہے, سب کو ایک ایک گلاس دیا جائے گا لیکن آپ کو دو گلاس دیے جائیں گے, تو کیا فرق ہوگا؟ سب کو جو گلاس ملے گا وہ اسی سائز کا ہوگا, آپ کو جو ملے گا وہ یا تو بالکل اس طرح کے دو گلاس پکڑا دیے جائیں گے یا ایک ہی گلاس میں دو دفعہ ڈال دیا جائے گا. سمجھ گیا نا, یہ مرتان نہیں ہے یا مرتین نہیں ہے, یہ تو آپ کو ڈبل دیا گیا. یہاں ڈبل مراد نہیں ہے, یہاں ٹو ٹائمز مراد ہے. بات کا فرق سمجھیے گا. ایک گلاس آپ کو ابھی دے دیا سب کے ساتھ, اب جب بیٹھ گئے دودھ پی کے مطمئن ہو گئے, پانچ چھ گھنٹے بیٹھے رہے, پڑھتے رہے, کرتے رہے, اب پھر پیاس لگی, پھر بھوک لگی, اب دوسروں کو نہیں ملنا, آپ کو ایک دوسرا گلاس پھر آفر کر دیا جائے گا. یہ ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقنا عذاب النار. اللہ دین والوں کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ چیزیں جس کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ اللہ کا سچا دین آپ کے سامنے تشت میں لا کے پیش کر دیتا ہے, اور بغیر کسی عیب کے اور بغیر کسی جھوٹ کے. اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ اگر ہمیں یقین آ جائے تو ہم صرف دنیا کے فائدے لینے کے لیے اللہ کے راستوں پہ چل پڑے. دوہرے اجر سے مراد دنیا کا اجر اور آخرت کا ہے. اور آگے جو رزقن کریم ہے نا, بعض کہتے ہیں کہ دنیا کا تعلق رزق جو دنیا میں کون سا تعلق ہے, نیکیوں کا دوہرا اجر اور آخرت مت کو رزق کے قریب ملے گا. ساری بات کو جیسے مرضی کہہ لے, لیکن اتنی بات یاد رکھے کہ اللہ کبھی کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. نو پین نو گین. کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا بہت ہی اپنے حالات پہ کہ پتہ نہیں ہم نے کیا فیصلہ کر لیا اتنی مشکل کا, تو اس وقت اپنے آنسوؤں کو پوچھ لیں. قیامت کے دن وہ لوگ رشک سے دیکھ رہے ہوں گے ان لوگوں کو جو اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کر کے یہاں آ کے پہنچ جاتے ہیں. دیکھیے آپ لوگ گھر بیٹھ کے نہیں سن سکتے تھے, علم تو مل ہی جاتا, یہ الگ بات ہے ایمان ملے نہ ملے. گھر بیٹھ کے سننے اور یہاں آ کے سننے میں فرق کیا ہے؟ ایفرٹ کا فرق, اسٹرگل کا فرق, ذمہ داریوں کو وقتی طور پہ پیچھے ڈال کے آنے کا فرق. ایک جہاد والی زندگی ہو گئی. گھر میں تو آپ کی مرضی ہے, بیڈ پہ کشن چار لگائیے لیٹ جائیں, اور ابھی بھی نہ سنیں آپ اینڈ پہ سن لیں, بعد میں سن لیں, کچھ آپ سن لیں, کچھ آپ جا کے اس میں ری پلے میں سن لیں, اور نہیں ہے تو آپ جو پلیڈ ہے اپنی مرضی سے رات اور دن میں سنیں, کیا ایک ہی فرق ہوگا؟ دیکھیے ایک چیز ہے کوئی آپ کو تب پیش کرتا ہے جب اس کا دل کرتا ہے اور آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, اور ایک وہ چیز ہے جب آپ کو ضرورت ہے اور اس وقت اگلا پیش کرتا ہے. ہم جانتے ہیں نا, تو اللہ کبھی اجر ضائع نہیں کرتا. یہ بات قیامت کے دن کھلے گی. میں اکثر سوچتی ہوں اس بات کو کہ ہمیں اتنا کچھ بتانے کے باوجود, دین کی خیر بتانے کے باوجود ہمارے قدم کیوں نہیں اٹھتے, کیونکہ ہمیں اس اجر کا یقین نہیں ہے. اور میں اکثر سوچتی کہ اپنے دل کو کیسے تسلی دیتی ہوں, کوئی بات نہیں, سارے بہن بھائی امیر بھی تو نہیں ہوتے نا, ہم کتنی بھی خواہش کریں سب بہت اچھا کھائے پیے, سارے رشتے دار اچھا کے نہیں کھاتے نا, کچھ غریب ہوتے ہیں نا, سارا خاندان آپ کا کیا صحت مند ہے؟ نہیں, آپ کے بہت سارے رشتے دار بیمار بھی رہتے ہیں. اسی طرح آخرت میں بھی کچھ کو اللہ نے جنت کی کمزور جنتیں دینی ہے. نہیں ملنا ہر ایک کو جنت, کسی کو علیین نہیں ملنی, کسی کو جنت الفردوس نہیں ملنی, ہر ایک کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملنا. تو پھر جو لیتے ہیں ان کا نصیب لینے دیجیے, آپ اپنی فکر کر لیں. اگر اس بات پہ نظر ہو تو یہ اتنی سستی زندگی, میں کہتی ہوں کہ اتنے ہم گوشت اور گندگی کا مجموعہ اندر سے بھرے ہوئے, اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ دے دیتا ہے تو بڑی بات ہے. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ جن لوگوں کے اثرات سوسائٹیز پہ پڑتے ہیں نا, پھر وہ لوگوں کے رہنما بن جاتے ہیں. وہ اچھا کرے یا وہ برا کرے, اللہ کے بندے انہی کو دیکھنے لگتے ہیں, وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں. اگر برائی ان کی وجہ سے پھیلتی ہے تو نیکی بھی ان کی وجہ سے پھیلتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. بعض دفعہ جب آپ ایسے کام کرتے ہیں نا, آپ کی ذاتی عبادات بہت متاثر ہوتی ہیں, آپ کی ذاتی نیکیاں بہت متاثر ہوتی ہیں, جس کا تعلق صرف آپ سے بیٹھ کے ذکر کرنا, یہ وہ کام کرنا, تو اللہ تعالیٰ اس کمی کو یہاں سے بھی برا کر دے گا. نو تھینک. تمہارا وہ وقت جو تم بہت لمبی صورتیں پڑھتی تھی, بہت نفل پڑھتی تھی, دعائیں پڑھتی تھی, وہ جو وظیفے کرتی تھی وہ نہیں ہو رہا, ڈونٹ وری, وہ تو کٹ ڈاؤن ہوا نہیں ہوا, ادھر تمہارا اجر دگنا ہو گیا. اور اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے, یاد رکھیے. جو لوگ اللہ کی مخلوق کا فائدہ چاہتے ہیں نا, اللہ ان کی بہت بڑی بڑی خامیوں کو ڈھکے گا قیامت کے دن. اور جو خود غرض ہو کے سیلفش ہو کے نیکیاں کرتے ہیں, سے میری نیکی, میں نے ایک عمرہ کیا میں ایک اور کروں گا, میں ایک اور کروں گا, حج پہ حج, عمرے پہ عمرے, نیکیوں پہ نیکیاں آپ اپنے لیے کر رہے ہیں, تو اگر آپ کو اللہ کی مخلوق کی فکر نہیں ہے, اگر آپ کو اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کا فکر نہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بڑا سخت حساب ہو کہ لاؤ ان کی کتنی غلطی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ غلطیاں کریں, میں یہ کہہ رہی ہوں آپ کو کہ اللہ کے راستے کی جد و جہد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, پھر کل کہہ دیجئے کہ اللہ سوری میرے سے تو اچھا نہیں ہوا. یہ پتا ہے کہ اس بات میں سچی تھی, تڑپ سچی تھی, اس میں کمی ہوگی وہ ہو گئی تو تم معاف کر دے. اللہ کئی دفعہ حالات نے کہہ دیا کہ اب چھوڑ دو سب, لیکن میں نے نہیں چھوڑا, بس اللہ تو اس کو قبول کرے. اللہ کہتے نو تی حاضرہ ہمارا دین, پھر اللہ دوسروں کو دیتا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات جو پیچھے اپنی اشارتن ذکر کی ہے, ایک اصول وضع کیا مفسرین نے کہ جہاں جتنی زیادہ حرمت ہوتی ہے وہاں اسی قدر امانت کی بھی توقع ہوتی ہے, اسی قدر پھر انسان اس بندے کی عزت پہ حرف آئے تو اس کا جرم بھی دوسرے کو زیادہ بھگتنا پڑے گا. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک عام شہری کو کوئی مار جاتا ہے, اور اگر اس ملک کے صدر کو کوئی مار جاتا ہے, فرق ہے نا, یہ مراد ہے. ادھر عام طور پہ بھی شراب ہو رہی ہے, لیکن اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کے شراب پیے تو اس کا جرم زیادہ ہے. عام زنا بھی برا ہے لیکن کوئی محرمات سے اپنی جیسے ماں بہن بیٹی سے زنا کرتا ہے تو اس کا زیادہ ہے. تو اس لیے انسان کو اس کی بہت زیادہ فکر لگنی چاہیے کہ میں کبھی بھی کسی غلط فہمی میں نہ رہ جاؤں, اور اسی سے پھر انسان کو فائدہ ہوگا. اب اگلی آیت میں انہی کو بیس بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جنرل احکامات دیے. میں کوشش کروں گی کہ ایک دفعہ آیتوں کی حد تک پڑھ لیں, پھر جو اس کے اندر ایشوز مسئلے مسائل ہوں گے ہم اس کو الگ سے الگ کرتے رہیں گے. آیت نمبر 32, یا نساء حدن من النسائی, اے نبی کی بیوی تمام عورتوں کی مانند نہیں ہو, یعنی تمہاری حیثیت قیامت تک امت کی ماؤں کی ہے, تم ان کے لیے رول ماڈل ہو, اسوہ حسنہ ہو, اس لیے تم اپنے آپ کو ویسا نہ سمجھو. اس آیت کے اوپر بھی میں اکثر اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ وہاں یا نساء نبی ہی تھا اور یہاں یا اہل القرآن ہے. اے قرآن والی عورتوں, اے اللہ کے دین سے تعلق جوڑنے والی عورتوں, اب تم آرڈنری وومین نہیں رہی. جیسے کوئی دنیا میں آرٹ کے نام پر کام کرنے لگو, کوئی کہتا ہے بھائی تم تو آرٹسٹ ہو, سب عورتیں تو سر عام شاپنگ کرنے جا سکتی ہیں, تم نہیں کر سکتی, برکا پہن کے چلی جاؤ ورنہ لوگوں نے آٹوگراف لینے آ جانا ہے اور تمہیں لوگوں نے دیکھ کر شاپنگ چھوڑ دینی ہے. فرق پڑ جاتا ہے نا دنیا کی چیزوں میں بھی. اسی طرح دین کی روشنی میں بھی کہہ دیا. شرط کیا ہے؟ نمبر ایک, ان تقیتنا, اگر تم تقوی اختیار کرو. آپ اگر اس آیت کو میں ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہوں گی, آپ پیچھے سے پھر دیکھیے گا, یا نساء نبی ہی لستن کا حد من النساء ان تقیتنا, یہاں روکیں گے تو معنی کیا بنا, اے نبی کی اور بیویو تم عام عورتیں نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو. بات سمجھ آئی؟ یعنی صرف نبی کی بیوی ہونا از ناٹ اے میٹر, وہ تو حضرت لوط کی بیوی بھی تھی, حضرت نوح کی بیوی بھی تھی, ہم سورت تحریم میں پڑھیں گے 28 پارے کی آخری سورت میں, ان کو تو فائدہ نہیں ہوا نبی کی بیوی ہونا کیونکہ انہیں تقیتن کی شرط نہیں تھی, تقوی نہیں تھا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی, تقوی ہے تو تمہارا مقام ہے, اور تقوی نہیں ہے تو تمہارا مقام نہیں. اور اگر آپ اس کو اب دوسری طرح دیکھیں, رک جائیں کاہد من النساء پہ جیسے ہم شروع میں رکے, تو بات کیسے ہوگی, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو, ختم. لیکن کیا تم میں خاص چیز دیکھنی ہے, ان تقیتن فلا تحدان بالقول, اگر تم تقوی اختیار کرو تو گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہاں سے پردے کے احکامات نازل ہو رہے ہیں. اسلام, کیونکہ پھر پیچھے ذکر کیا ہے کہ یہ سورت پہلے نازل ہوئی تھی سورت نور سے, اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو بتاتا ہے کہ جب پردے کی آیتیں اتری تو سب سے پہلے یہ حکم آیا تھا کہ مردوں سے نرم لہجوں سے بات نہ کرو. یہ پہلا حکم تھا ترتیب کے اعتبار سے, کیونکہ یہاں سے راستہ کھلتا ہے. آگے وجہ بتائیے. پھر دوسرا حکم جو ترتیب میں آیا تھا وہ آیا تھا غصے بسر کا, یغسارحیم والی بات, ٹھیک ہے. پھر تیسرا حکم اوپر آیا تھا پردے کا جو سورت نور میں پڑھے ہوئے, اور آخری حکم ابھی آج بھی اس پہ بات نہیں ہے, سورت کے آخر میں ایک بار پھر یہ حکم آنے والا ہے کہ یتنین علیہن من جلابیبہن. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردے کا آغاز گفتگو کے انداز سے ہوتا ہے, پھر آہستہ جائیں آگے تو نظروں کے جھکانے سے اس میں اور پختگی آتی ہے, پھر اس کے بعد انسان اپنے لباس اور حجاب کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ لباس جو ہے وہ جلباب کی صورت میں سر سے پاؤں تک ادھر آ جاتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پہ بات ہوئی ہے مردوں سے بات کرنے میں نرم بات نہ کرو. دیکھیے پہلی بات ہے کہ اگر عورت کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بات ہی نہ کرو تو سیدھا تو حکم کیا آنا چاہیے تھا کہ عورتوں مردوں سے بات نہ کرو, دیٹس اٹ, ختم. اب یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر عموماً پردے کی, عورت کی آواز کے پردے کی باتیں ہوتی ہیں. تو پہلی بات ہے کہ عورت کی آواز اپنی ذات میں پردہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ایک, اسلام ایک دین فطرت ہے, وہ باتیں جس پہ عمل ہو ہی نہ سکے اس کا حکم نہیں دے سکتا. دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا اگر عورت کی آواز مرد نہ سنے, ورنہ تو لازم ہوتا کہ ہر عورت کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی محرم ہوتا, گھر میں بھی عورت اکیلی نہ ہوتی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب گھر میں टेलीफोन की बेल बजती, अब आपके पास मर्दी नहीं है, आप कहते चाबी अंदर से आके ले जाए, आप जरा खान सामा को कह दें आज आलू गोश्त बना ले, मुमकिन ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। इस्लाम ऐसे तकल्लुफात में नहीं डालता। हमारे यहां इस मौजू में दो इंतहाई रवैये हैं। पहली इंतहा क्या है कि मुतलकन औरत की आवाज पर्दा है, हालांकि हम देखेंगे कि इन आयात पर इस्लाम ने कैसे अमल किया। सहाबियां जो थी वो अल्लाह के नबी सल्लम के दौर में भी और आपकी अजवाज भी, उनका क्या ताल्लुक था कि वो मर्दों से जरूरत पड़ने पर बात करती थी। जिस बात से रोका जा रहा है ना, वो बिला वजह की मर्दों से बेतकल्लुफी है। यानी कुछ पाबंदियां हैं, उसको नोट कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि ये आयतें आपको क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में लिखाऊं, ताकि यस नो हमारे सामने आ जाए तो बात ज्यादा हो जाएगी। बात है, पहली बात है कि जब इस्लाम आया था ना, तो औरत को गिरी पड़ी मखलूक समझते थे। औरत सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट थी, शहवत रानी थी। औरत और मर्द के दरमियान ताल्लुक में हैवानी पहलू को अहमियत दी जाती थी। यानी औरत को सोसाइटी का कोई ब्रेन नहीं समझा जाता था कि कोई इंटेलेक्चुअल है। इसीलिए जंगों में या मशवरों में, ऐसी चीजों में जहां इंटेलिजेंसी काम करती है, उसमें औरतों को शामिल नहीं करते थे। जंगों में ले भी जाते थे ना, तो सिर्फ नाचने गाने के लिए और खिदमत के लिए लेते थे। इस्लाम ने आने के बाद औरत को क्या मुकाम दिया? नंबर एक, औरत को इज्जत का मुकाम दिया। इस्लाम ने औरत को नस्ल इंसानी की तरबियत का जरिया बनाया, और इस्लाम ने मर्द और औरत के ताल्लुक में हैवानी से बढ़कर इंसानी पहलू को अहमियत दी। इस्लाम ने औरत की अकल को तस्लीम किया। औरत अकलमंद हो सकती है, औरत मशवरा दे सकती है, औरत फैसला कर सकती है, औरत डिसीजंस की पावर मर्दों से अच्छी ले सकती है। लिहाजा इस्लाम ने औरत को उठाया। अब जब औरत को उठाया, तो जाहिर है कि औरत को कुछ इख्तियारात भी दिए, मां के हाथ में बच्चा दे दिया, तरबियत का सारा काम। फिर इसी तरह आप देखिए कि रूहानी पाकिजगी इतनी ज्यादा पैदा की मुआशरे में कि उरानियत और बेराह रवि से मुआशरे को पाक कर दिया। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की यहां मिसालें लाकर हमें बता दिया कि जब एक बाइस्मत औरत, यानी जिसके अंदर तकवा है, तो वो मर्दों से बात करती है, तो वो बात के अंदर वो लोच नहीं पैदा करती कि जिसको सुनकर शरीफ आदमी भी घबरा जाए। और आप ये माने के ना माने, जब औरतें लचक लचक के और अदाएं दिखा के बात करती हैं ना, तो मर्द जो शरीफ होते हैं ना, वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। नुकसान क्या होगा इसका? वजह अल्लाह ताला ने अगली आयत, तो ऐसी आयत के अगले हिस्से में बता दी कि फला तहदान बिल कौली, तुम अपनी गुफ्तगू में नरमी ना पैदा करो, वरना क्या होगा? फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरदुन, वो शख्स जिसके दिल में रोग है, वो किसी लालच में पड़ जाएगा। मुनाफिक उसी मुआशरे में रहते थे जो कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देते थे। हजरत आयशा पर बहतान का मामला हम पीछे पड़ चुके हैं, तो यहाँ अल्लाह ताला ने थोड़ा सा केयरफुल कर दिया कि औरत की आवाज में नरमी और लोच होगी, तो गंदी ज़हनियत का हामिल शख्स अपने दिल में कोई मनफी आरजू पैदा कर लेगा। लिहाजा वकुल न कौलम मारूफा, बात में मारूफ अंदाज पैदा करो, नरमी नजाकत की झलक ना हो, और ना बहुत तुर्श बात करो, ना तल्ख बात करो, माकूल बात करो, मारूफ अंदाज में बात करो, जरूरत की बात करो, बा मकसद बात करो, गपशप ना करो, नेकी की बात करो। बात करने में अच्छे अंदाज क्या हो सकते हैं? कि एक इंसान काम की बात करे। आप देखिए, लिखिए जरा चंद चीजें। नंबर एक, लहजा ऐसा नरम ना हो कि दूसरा गलत इनविटेशन समझ ले, और ना इतना रूखा फीका हो कि बद इखलाक समझ ले। गोया के गुफ्तगू इखलाक के दायरे में रहे। फिर कौलम मारूफ में بات کے منکر بات نہ ہو، فیشن کی باتیں، فلموں کی باتیں، غیبتیں، چگلیاں، گوسپ، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھابیز اور انکلز اور آنٹیز اور ایک محفل سجی ہوئی اور ایک کیلو کھال ہو رہا ہے، یہ نہ ہو. پھر اسی طرح اس میں گپ شپ نہیں آتی. پھر معروف بات میں مذاق بھی نہیں آتا، یعنی آپ غیر محرم سے مذاق نہیں کر سکتے، ایک خاص حد تک مذاق بھی نہیں کر سکتے. ایسا مذاق کہ جس سے آپ اکیلے لطف اندوز ہو رہے ہیں دو تین لوگ بیٹھ کر، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح معروف بات غیر سنجیدہ نہیں ہوتی. معروف بات کا موضوع بے راہ روی کی طرف مائل کرنے والا نہیں ہوتا. آج کے ہمارے جو گھر ہیں نا، یہ اس دور کے گھروں سے بہت فرق ہے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بعض دفعہ کوئی بدو بھی آ جاتا تھا تو بیوی گھر میں جو موجود ہے تو پھر ایک سائڈ پہ ان کو کر دیا جاتا تھا، وہ منہ پھیر کے بیٹھ جاتی تھی اور بات ان کو پہنچا دی جاتی تھی. کبھی کبھی بیچ میں بات میں آتے ہوئے جاتے ہوئے سلام دعا کرنا پڑتا تھا، اللہ کے نبی کی بیویوں کو اس کی اجازت ہے. عورت کیا کرے، کب تک کرے، کتنا کرے، دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ جو بات آپ معروف طریقے سے کسی کے سامنے کر سکتے ہیں، جس کے اندر کسی دوسرے کو آپ کے بارے میں غلط سوچنے کا بھی خیال بھی نہ پیدا ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے دین شروع ہو رہا تھا نا، تو لوگوں نے کہہ دینا تھا کہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں نا، تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور عورتیں مردوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں اور کیا کرتی ہیں. اب اس میں جو ایکسٹریم ہے نا، ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ بالکل نہیں بات کر سکتے، نیور، کرنی نہیں، بالکل نہیں کرنی. حالانکہ ایسے لوگ دن رات فونوں پہ باتیں کرتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، بینکوں میں جاتے ہیں، وہاں عورتیں ہوتی ہیں. لیکن جہاں بات خاص طور پہ پھر دین کی آتی ہے، عورت کے پڑھنے پڑھانے کی بات آتی ہے یا عورت کی آواز باہر جانے کی آتی ہے، تو وہ اتنا سخت رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے تو کہتے ہیں گانا تو اور چیز ہے نا، قرآن تو نہیں نا عورت کا سن سکتے. اور ایک دوسری انتہا کے کہ بلا وجہ مردوں سے بے تکلفی ہے، انوائٹنگ وائسز ہے. بعض عورتیں بازاروں میں جا کر، اللہ معاف کرے، یہاں تو بارگیننگ ہوتی نہیں ہے نا، لیکن اللہ معاف کرے جو ہمارے ملکوں میں، بعض دفعہ دو دو چار چار دس دس روپے کم کرانے کے لیے ادائیں دکھاتی ہیں. بھائی جان لچکتی، کر دینا کم، یہ ہو گیا، یعنی حیا بیچ کر چیزیں خریدتی ہیں اور اپنے انداز اور آواز ٹیڑھے کر کر چیزیں لے کے آتی ہیں. ٹیلی فون کی کالز دیکھیے، آج اس کی خرابی کہ بعض دفعہ آواز بات فون کرنے کی ایسی ہوتی ہے فون پہ فیس ہو جاتے ہیں، بولنے کا انداز اتنا میٹھا ہوتا ہے. وہ شوہر جو پاس بیٹھا ہے اس سے بات کیسے کی جاتی ہے، اور اسی کا دوست کا فون آ جائے تو کیا حال ہے بھائی جان، آپ آئے نہیں، کدھر ہیں، کیا بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے، نہیں آئے تو آپ کو ان سے کیا لینا دینا. بعض دفعہ شوہر کے دوست ہے اور بات لمبی بھابھی سے ہوتی ہے، بھابھی بھابھی کر کر کے باتیں کرتی، قطن اس کی اجازت نہیں. پھر کمرشل کالز نے اور ماحول کو خراب کر دیا. وہ کال کرتی ہیں کوئی چیز بیچنے کے لیے، وہ آواز ہی اتنی پیاری لگ گئی کہ پتا چلا کہ دل بیچ کے آ گیا. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے رونگ نمبر ملتا ہے، اور رونگ نمبر اتنا ملا کہ افیئر چل گیا. آپ پڑھ کے دیکھیے ایسے ایسے ایشوز ہے کہ آج کل ٹیلی فون کے ذریعے سے جو بحران روی ہوتی ہے. اس میں نے ایک پورا لیکچر دیا تھا جس میں صرف ٹیلی فون کا مس یوز تھا، اور ینگ بچیوں کے ساتھ ایک کہانیاں بھی چند شیئر کی تھی کہ ٹیلی فون یا یہ جو چیٹنگ، اور آج کے دور میں تو ٹیلی فون کہنا بھی مجھے اب بیکورڈنس ہی لگتی ہے. آپ تو چٹ چیٹ ہے، آج تو وائبر ہے، آج تو ٹیکسٹنگ ہے، آج تو اسکائپ کال ہیں، اور آج تو ہر وہ اچھی چیز جس کے اندر اچھا کام بھی ہو سکتا تھا اس کو غلط لے کے پیش کیا جاتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دوسرے مردوں کو آپ سے بات کرنے میں جرت نہ ہو، تو اس کا آسان سا طریقہ کیا، ٹیلی فون اٹھائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب بلیو کریں کہ جب آپ کا آواز پاٹ، انداز سیدھا اور سلام سے بات کریں گے نا، اگلا بندہ بات ہی نہیں غلط کرے گا، الٹی سیدھی وہ بات نہیں کرے گا. بعض لوگ کس سے بات کرنی تھی، آپ سے ہی کرنی تھی، بھائی آپ سے کیوں کرنی تھی. پھر بعض دکاندار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہے تو یہ 50 کی، آپ کے لیے 40 کی، بھائی آپ کے لیے 40 کی کیوں، میں آپ کی کیا لگتی ہوں. ان سب چیزوں سے بات فرق کرنی چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کزنس، یہ تو کزنس ہے، یہ ماموں کا بیٹا، یہ چچا کا بیٹا، یہ تو برابر کے. بعض لوگ عمر میں چھوٹی بچیوں کے پردے پہ اتنے پریشان نہیں ہوتے جو اپنے برابر کے لوگوں کے پردے سے پریشان ہونے لگتے ہیں کہ یہ کیوں بیگانگی ہو گئی ان کی، ہم کے ساتھ تو ہم بہت وقت گزار چکے، ان کی تو شادی ہمارے سامنے، ہم تو ان کے گھر گئے، یہ تو ہمارے گھر تھی، یہ تھی وہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بچانے کو کہتا ہے. اور یہاں دیکھیں آواز سے آگے پردے کی باتیں, جسم کے دکھانے کی, ابھار کی باتیں, اتنا اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے کہ انسان اگر ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو نہ باندھے تو بات نہیں ہوگی. اب باقی رہے گی بات کہ کیا اس کے اندر عورتوں کو کوئی گنجائش ہے, کیا صحابیات کے پاس اس کا موجود تھا. تو سب سے پہلے تو اس میں حضرت عائشہ کی مثال لے لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ کی شادی میں ایک بہت بڑی حکمت کیا تھی کہ انسان کا ایک نیچرل لائف اسپین ہوتا ہے 60-70 سال کے ہم سب کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 ایئر تھی جب آپ کی شادی ہوئی, سوری جب آپ کو نبوت ملی. 40 سے آگے رہ گئے سمجھ لیں کہ 25 سال ہی رہ گئے نا آپ کے پاس. اگر اللہ کے نبی کی ہر شادی آپ کی ہم عمر بیوی کے ساتھ ہوتی, بلکہ جیسے ہمارے ہاں معروف ہے 2-4 سال چھوٹی ہی ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو آپ کے ساتھ تھوڑا عرصہ رہتی, تھوڑا عرصہ آپ کے بعد 2-2-4 سال بعد وہ بھی فوت ہونے لگ جاتی. ایسی ہے نا, عمومی تو یہی دیکھا نا, مرد آج 65 کا ہو گیا, چلو اس کا وقت آ گیا تو بیوی 4 سال بعد ہوگی, اس کا آ گیا دوسری 3 سال بعد آ گیا, آگے ختم ہو جاتی بات, تو دین ختم ہوتا. حضرت عائشہ گویا کہ ایک چائلڈ ہوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گزار چکی تھی. نمبر ایک کہ بچپن سے ڈے ون سے جس کی تربیت کرنی ہے نا وہ عائشہ تھی. بیویاں تو اپنے گھر سے اتنا سیکھ سوکھ کے آتی ہیں, اپنے ماں باپ کے گھر میں چاہے خوش نہ ہو, سسرال کے گھر میں جا کے کہیں گی جو ہمارے ماں باپ کا طریقہ تھا وہ تو کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. پیچھے بھی بتایا تھا کہ شادی کے بعد مرد عموماً اپنے میکے سے دور ہو جاتے ہیں ذہنی طور پہ بھی, اور لڑکیاں ذہنی طور پہ قریب ہو جاتی ہیں. پہلے ماں سے بنتی نہیں ہے, پھر بعد میں ہر بات میں ماں کا نام لیتی ہیں. ایک فطری سی بات ہے, یہ ایک آٹومیشن چلتا ہے ہمارے ذہنوں میں. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سارے حالات ہوئے کہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً 18 سال کی تھی, 18 ایئرس, ٹین ایج ہے نا آپ کی بچی. ٹین ایج میں ایک بچی بیوہ ہو گئی, اور اس سے پہلے نبی کی مائیت میں تقریباً 10 سال تقریباً جو گزارے ہیں, اس میں آپ سے وہ سارا علم بھی اخذ کر لیا. کہ آج مفسرین یا محدثین کہتے ہیں آدھا علم, بعض کہتے ہیں 2/3 علم شریعت کا حضرت عائشہ سے اسلام ملا. عورتوں کو جو علم ملا مردوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹیچر کے فرائض انجام دیتی ہیں, پھر گھریلو زندگی کے مسائل, پھر نجی زندگی کے مسائل. اسلام حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. شوہر بیوی کی ذاتی زندگی, مرد گھر میں کیسے رہے, کس کو بتاؤ گا؟ آپ کی بیویوں کو بتاتا نا. اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے یہ کام لیا. حضرت عائشہ بڑے بڑے صحابہ کو پڑھاتی تھی, اور پڑھاتی کیسے تھی, آمنے سامنے برقع پہن کے, ایسا نہیں تھا, بیٹھتے حجاب میں تھے, پردے میں تھے. یہ آگے آئے آئیں گی کہ جب کچھ مانگو تو حجاب سے مانگو. تو سراسر آواز کا پردہ نہیں ہے, بات کا پردہ ہے. کس بات کو کرنا ہے, گندی بات تو نہیں کر رہی, کھٹیا باتیں تو نہیں کرنی. تو یہ ساری کر کے یہاں بتا دیا کہ یہ تنگ نظری کی بات ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ عورت نپٹتی. اور رہ گئی بات کہ کیا عورت مرد کو پڑھا سکتی ہے, دیکھیے عام حالات میں فیس ٹو فیس بیٹھ کے, جیسے میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ چلے جی ایک سال پہ مردوں کی لائنیں لگ جائیں اور عورتیں پردہ کر لیں, میں ذاتی طور پہ اس کو کبھی بھی پسند نہ کروں اپنے لیے. اب رہ گئی بات آخری جو رہ گئی ہے کہ ایک عورت پڑھا رہی ہے, پڑھا دیا, آپ کو پڑھایا کسی نے, مجھے کسی کو پڑھایا, مجھے کسی نے پڑھایا, ہم نے پڑھا. اب اس سب کی ریکارڈنگ ہوتی ہے نا. اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, مجھے آپ سے محبت محسوس ہو رہی ہے نا, کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ پڑھانے والے کو اپنے ایک ایک ساتھ ایک ایک طالب علم سے پیار نہ ہو. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنے بچوں کو کہہ دے, ماں کو, بچہ ماں کو کہہ دے کہ آپ کو میرے سے نہیں پیار باقیوں سے بہت ہے. یہ تب پتا چلتا ہے جب خود بندہ استاد بنتا ہے. ہر جگہ یہ کہتے ہیں میرے سے نہیں ان کو پیار, ڈانٹتے ہی بہت ہیں, غصہ ہی بہت کرتے ہیں, میرے ساتھ تو ان کو چیڑا ہے. یہ کچی باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جس کو لوگ وقت کے بعد ریئلائز کرتے ہیں. خیر ایسوسیشن ہو جاتی ہے نا. اسی طرح میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو آپ کے بھی دل میں اگر کوئی بات اچھی لگتی ہے تو آپ کو بھی آئے گا کہ ہمیں ان کے ذریعے سے بات پتہ چلی. بس اس سے زیادہ تم نہیں ہے نا, علم تو بیچے ہے. اب یہ فیلنگ میری آپ کے ساتھ ہے. اب یہ ریکارڈنگ کوئی جا کے بعد میں کہیں سنتا ہے, مجھے وہ پتا ہے وہ کون ہے؟ نہیں, اس کو پتا ہے میں کون ہوں. میرے اور اس کے بیچ میں کوئی بونڈ نہیں ہے. اللہ کا کلام ہے, اگر کوئی ہدایت لینے کے لیے سنتا ہے نو پرابلم. مرد موجود ہیں, مردوں سے سنیے. آپ کسی مرد کو اگر یہ شک بھی پڑتا ہے نا کہ کسی عورت کی آواز میں میں قرآن یا درس کوئی میسج سنتا ہوں تو میرے دل میں اس عورت سے محبت محسوس ہوتی ہے, یا میں میسج کو چھوڑ کر میسج دینے والی پہ سوچتا ہوں, تو پھر تو واللہ ہی اس کو بالکل نہیں سننا چاہیے. کٹ کر کے بند کر دیں, کیونکہ وہ اس میں آتا ہے فیتم الذی فی قلبہ مرض, وہ تو بیمار ہے بےچارا. ہر مردوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, اگر وہ واقعی ایسا ہے اس کو نہیں سننا چاہیے. پھر مرد بہت ہے ماشاء اللہ, مردوں کو مرد سکھائے, عورتوں کو مرد سکھائے, عورتوں کو عورتیں سکھائیں. آگے ہم پڑھیں گے کہ عورتوں کے بہت سارے فیلڈ ہے, اس میں یہ بات آتی ہے کہ عورتیں عورتوں میں کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں. تو بیسٹ کمبینیشن میری نظر میں تو یہ کہ عورتیں عورتوں سے پڑھیں, مرد مردوں سے پڑھیں. جیسے آپ دیکھیے کہ میں ایک کسی کا کمنٹ بتاتی ہوں, اتنے اچھے ماشاء اللہ اسکالرز ہیں ہمارے سب کے پاس ہیں ماشاء اللہ, آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے, ہمارے اپنے استادوں میں بھی موجود ہیں, ہم نے بھی پڑھا, ہم ان سے پڑھواتے نہیں اپنی کلاسز میں. اب یہاں تو چونکہ بہت سارے پھر مینجمنٹ کے ایشوز چلتے ہیں, اور مجھے تو کوئی پتہ بھی نہیں شہر میں کوئی اس طرح کا اگر اویلیبل ٹیچر ہو, لیکن آن لائن پہ ہم ہیلپ لیتے ہیں ٹیچر سے, لیکن خاص رولز ہوتے ہیں. بات کرنی ہے, انہوں نے اسلام سے زیادہ حال چال بھی نہیں پوچھنا. یہاں تو ہم آتے ہیں تھوڑی بات کرتے ہیں, کیا کبھی ہنس بھی پڑتے ہیں, کبھی ہم جوک بھی سناتے ہیں, قطعی اجازت نہیں ہے. ایون ہمارے رومز میں مرد آ کے کوئی سنتا ہے, شرط یہ ہے کہ نہ وہ مائک پہ آ سکتے ہیں, نہ وہ خود کو بتا سکتے ہیں. ہمیں کیا پتا اب کہاں بات جاتی ہے. یعنی اصل جو مسئلہ ہے نا وہ انٹریکشن ہے, جو مجھے سمجھ آتا ہے. تو اس کے لیے بندے کو بہت فکر کرنی چاہیے. لیکن ہم نے اپنی کلاسوں میں بخاری پڑھوائی تھی اپنے میرے ٹیچر سے, اچھی پڑھائی انہوں نے, بہت اچھی پڑھائی. ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کا انداز فرق ہوگا. اب میں نے ادھر آپ کو پڑھانی شروع کی تو وہ ریکارڈنگز ہم نے کہیں بھیجی, تو جو ساتھیوں کے تھے نا کمنٹس, اس میں مجھے ایک پڑھ کے بڑی ہنسی آئی. تو انہوں نے جو کمنٹ دیا اس کو تو چھوڑتے, لیکن انہوں نے کہا کہ ایکچولی وی آر ٹیون ان ود فیمل وائسز. پیچھے انہوں نے کیا لکھا ہوگا آپ خود ہی سمجھ گئی ہوں گی کہ ہمیں عورت کی آواز میں پڑھنے کی اتنی اب عادت ہو گئی ہے کہ ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں. فرق ہوتا ہے, یہ ایک فطری سی بات ہے. اور مردوں کو آپ عورتوں کی دیں تو بعض مرد نہیں فیل کرتے کمفرٹیبل, وہ کہتے ہیں یہ عورتیں, انہوں نے کوئی آج تک اچھا کام کیا تو یہ اچھا پڑھا بھی لیں گی. تو بھئی آپ ان سے سیکھیے, آپ ان سے سیکھیے, لیکن فتنہ نہ بنائیں, مسئلہ نہیں بنانے چاہیے. قول معروف ہوگی تو بات ہو جائے گی. اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سوچنے کا موقع دے دیا. یہی اصل میں میرے اور آپ کے لیے اس میں ایک کوشچن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں, احتیاط سے رکھیں. رہ گئی باتیں پھر بھی کریں گے لوگ, مسئلے ہوں گے, یہ سوسائٹی کبھی آئیڈیل نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں وہ آئیڈیل سوسائٹی تھی, تب بیمار دل والے لوگ تھوڑے تھے. آج ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ آئے تو بہت ہی زیادہ مسائل بھی پیدا ہو جائیں. اور حیرت کی بات ہے کہ کبھی کم ہی لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ عورتوں کے گانے کیوں چلاتے ہو فلموں میں, بند کر دو, یہ ایڈورٹائزمنٹ کیوں ہے, یہ ماڈلنگ کیوں کرتی ہیں. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. کچھ پابندیاں عورت نے خود, اللہ تعالیٰ نے خود عورت پہ لگا دی, بس ہم عورت اذان نہیں دے سکتی. کیوں؟ آپ دیکھیں گے اذان میں بھی ایک قسم کی میلوڈی ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اور عورت دے ہی نہیں سکتی, عورت امامت نہیں کرا سکتی مردوں کو. عورتیں مل کے آپس میں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں اگر ایک ہی صف میں, لیکن عورت امام نہیں بن سکتی. عورت اس طرح پبلسائز کر کے باہر جا کے اپنی آوازیں نہیں لگتی, کیونکہ بہرحال عورت کے اندر اٹریکشن ہوتی ہے. عورت کی آواز چھوڑی, عورت کی تو جوتی کی آواز میں بھی کشش ہے, اس کے تو پاؤں کے بجنے والے زیور میں بھی کشش ہے. تو بہرحال یہ سارے ایشوز آگے آئیں گے اسی کے آگے, لیکن یہاں اتنی بات سے ہمیں اتنی بات سمجھ آ گئی. اگر اس موضوع پہ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ یہاں ہم بریک لیں گے اور نماز اور کھانے کا. کیا سمجھے ہیں؟ لیکن باہر کبھی بھی کوئی بات جا کے ادھوری نہ پیش کیا کریں پلیز, اس لیے کہ یہ بہت زیادہ ذمہ داری کی بات ہے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش رہیں. جس کو کوئی بات سیکھنی سمجھنی ہوتی ہے اس کو پوری آیت پڑھ کے سمجھائیں گے تو بات سمجھ آئے گی, ورنہ تھوڑی سی بات سمجھ نہیں آتی. جی کوئی نہیں مسئلہ. جی آپ جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے. آن لائن پہ بھی نہیں ہے تو یہاں بریک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. نماز کا وقت شروع ہو گیا. اوکے الحمدللہ, پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ بریک کھانے کی کوشش کیجیے. 20 منٹ میں ریپ کریں تو مجھے پتا ہے کہ آپ کی کوشش ہمیشہ ناکام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. جی یہ ان کا ایک سوال ہے, میں اس کو ساتھ ہی لے لیتی ہوں, بعد میں موضوع بدل جائے گا. یہ کہتی ہیں کہ دین اٹ از ناٹ پرمیٹڈ دین ٹو لرن فرام اے مین. جی بالکل الاؤڈ ہے مردوں سے. اب یہ اپوزٹ ہے نا, دیکھیے مرد کے واسطے تو کوئی پردہ ہی نہیں ہے نا. مرد سے تو آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں, مرد پڑھا بھی سکتے ہیں. اور جس طرح حضرت عائشہ سے صحابہ سیکھتے تھے, اس طرح صحابہ سے بھی صحابیات نے سیکھا ہے. فرق اس میں صرف وہی ہے کہ پھر ان کی انٹریکشن کو دیکھا جائے گا. اس میں مختلف باتیں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مرد مردوں میں آ کے اگر بیٹھے اور عورتیں خود کو چھپائے ہوئے ہیں تو پڑھا سکتا ہے. بعض کہتے ہیں اس کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرد پڑھائے گا لیکن عورت اور مرد کے بیچ میں پارٹیشن ہوگی, اور احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے. لیکن میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ حالات, جگہ, مثال ایک بگ ہال ہے. اب آپ سوچئے اگر عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں, اگر عورتیں پیچھے سے اب یہ کانفرنسز ہوتی ہیں, کنونشنز ہوتے ہیں, بگ ہوتے ہیں ایونٹس. اب میل اسپیکر ہے, وہ اتنا دور اسٹیج پہ ہے, تو اگر سسٹر پچھلی صفوں میں اور مرد آ گئے تو اس اوکے, ان شاء اللہ نو پرابلم ہے. لیکن اب آپ ایک بالکل اتنے چھوٹے سے روم میں کہ جیسے اب یہ میرا ٹیبل ہے اور یہ سمجھے کہ یہ جہاں آپ کے یہ ڈیسک کی طرف چار لگے ہوئے اتنی سی جگہ, تو یہاں عورتیں بیٹھے تو آئی تھنک سو کہ نہ مرد کمفرٹیبل فیل کرے گا نہ عورتیں. تو کلوز سرکٹ میں نہیں کرنا چاہیے, لیکن جتنا بھی آپ پردے کا خیال رکھیں گے اتنا ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. آپ کہیں گے یہ پاسبل کیا؟ میں خود آپ کو ایک مدرسے کا بتا سکتی ہوں کہ وہاں الحمد للہ 98% ٹیچر میل ہے اور لڑکیاں ساری ہے ہی, لڑکی ہی ہیں زیادہ اس مدرسے میں. لڑکوں کا حصہ الگ ہے لڑکیوں کا. میں نے خود وہاں جا کے پڑھ کے دیکھا, انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ امام, اور ایون وہ تجوید سکھاتے ہیں امام صاحب جو قاری صاحب ہیں, تو وہ قاری صاحب الگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب سپیکر یہاں ہے تو اس مائک ادھر, تو سپیکر کہیں بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور روم میں ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے روم میں کچھ سسٹرز اپنی ایڈمنز بٹھائی ہوتی ہیں جو کوآرڈینیشن کر رہی ہوتی ہیں نا. یعنی مثال ہے کہ اگر قاری صاحب سبق سن رہے ہیں تو جو سسٹر پڑھ رہی ہے تو اس کے ساتھ اس کی گروپ لیڈر بیٹھی ہوتی ہے, تو وہ پھر اس کی غلطی نوٹ کر رہی ہیں, یا ان کے ہاتھوں میں آپس میں اس طرح فون ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بات کرتی ہیں. یعنی ایوری تھنگ از پاسبل جاب کرنا چاہے. لیکن یہ باتیں تو بعد کی بات ہے, پہلے تو ہم باہر کی دنیا میں انٹریکشن دیکھیں گے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ جی راؤنڈ ٹیبل سیٹ اپ ہو, فیملیز ہی بیٹھے ہیں اور سارے آپس میں بیٹھے, تو وہاں آپ چپ کر کے کیسے. یہ مسئلے تو لوگوں کو بیوقوفی کے مسئلے دکھیں گے نا, جو لوگ باقی چیزوں میں کیئر نہیں کرتے. تو ہمیشہ اپنے لیے بیسٹ لیول لیا کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر.
زیادہ سے زیادہ میں یہی ہے بام
جی, کافی ٹائم چلا
جاتا ہے جی, بہت چپتا بھی ہے.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن,
أنت الحق.